سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين ابو القاسم مصطفى محمد
اللهم
صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله الحكيم في القران الكريم وقوله الحق وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اعزائے گرامی، قرآن مجید وہ زندہ کتاب جو انسانوں میں گزشتہ زمان، حال اور آئندہ کی تمام باتوں کو بتانے کے لیے آیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، پلین میں ایسا ہوتا ہے اکثر، ٹرین میں تو یہاں پر نہیں دیکھا کہ ہم بیٹھتے ہیں، جب ہلو کرتے ہیں پڑوس والے سے اور جب اٹھنے لگتے ہیں تو وہ ہلو کرتا ہے. اس درمیان اگر کوئی گفتگو ہوئی تو ہوئی، نہیں تو نہ پڑوس والے نے کچھ ہمارے بارے میں پوچھنا اور جاننا چاہا اور نہ ہم نے اس کو بتانا چاہا. ماحول ایسا ہے. کہنے کو یہ کہا جائے گا کہ ہم یہاں سے کیلیفورنیا گئے، لیکن صرف اتنا ہی ہے کہ ایک شخص تھا جو کبھی یاد بھی نہ رہے کہ میرے پڑوس میں بیٹھا تھا، کون تھا، کیسا تھا، وقتی طور. یعنی جب تک ہم اس کے بارے میں زیادہ اتنا نہیں جانیں گے جتنا ہم سے اس کا تعلقات ہو گئے، جتنے ہم نے اس سے گفتگو کی، صرف ہم اس کے بارے میں اتنا ہی جان پاتے. اکثر اور بیشتر میرے پاس مومنین کے فون آتے ہیں، مولانا اس مرتبہ جمعہ کا ای میل نہیں آیا، یہ نماز جمعہ ہے. تو ایسا نے گرائے، میں نے ای میل بند کروا دیے کہ جمعہ کی مسلمان کو نہ بتاؤ آج نماز ہوگی. یعنی پھر ہم ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ بتائے کہ جمعہ کے دن جمعہ ہوتا ہے، صحیح نا؟ بس کہنے کو ایک بہت لمبا سفر ہم نے کیا، لیکن نہ وہ ہمارے بارے میں جانتے، نہ ہم ان کے بارے میں جانتے. تو یہ مسلمان، ہم جب بچے کو سکھاتے ہیں اور ہمارے سامنے بچوں کو لایا جاتا ہے تو کہتے ہیں بتاؤ بیٹا، بیٹا بتاؤ مولانا کو آسمانی کتابیں، وہ فوراً بتاتا چار، تورات، زبور، انجیل، زبور، انجیل، قرآن. کیونکہ بابا کو بھی چار ہی معلوم تھی، ورنہ آسمان سے 104 کتابیں نازل ہوئیں، کبھی جاننا نہیں چاہا. چلیں بڑی کتابیں ہیں، اس میں بھی ہماری کتاب کون سی ہے بیٹا؟ کہا قرآن. اب قرآن کے بارے میں وہ یہ تو جانتا ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے اور اس میں جو ہے دین کی عظمتیں لکھی گئی ہیں، انسان کے کمالات کو بیان کیا گیا ہے، انسان سازی کی بہترین کتاب ہے، انسان سازی کی بہترین کتاب ہے. لیکن ہم اس سے اتنا ہی مانوس ہوتے ہیں جتنا ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اب کا تو نہیں معلوم، ورنہ پہلے تو قرآن خریدا ہی اس لیے جاتا تھا کہ بیٹی کو جہیز میں دیں گے. پھر نیا گھر بناتے تھے تو جو سب سے اونچی جگہ ہوتی تھی جہاں کسی کا ہاتھ نہیں جاتا تھا وہاں اس کو رکھا جاتا تھا، وہاں اس کو رکھا جاتا تھا کہ یہ اونچا رہے، کسی کا ہاتھ نہ پہنچے. ہاتھ ہی نہ پہنچے، آنکھیں تو دور کی بات. عظمت ہے اس کی. جبکہ عزیزان گرامی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عظمت کسی اور چیز کے لیے بیان ہوتی ہے، انسان سوچ کچھ اور لیتا ہے. ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو بائے بسم اللہ سے ہم شروع کرتے ہیں. بسم آپ نے سنا، بسم جو بنا ہے بسم سے بنا ہے. بسم کہتے ہیں بلندی کو، بلند کو، سمجھ رہے نا؟ وہ بلندی جس تک پہنچنے کے لیے انسان کو بلند ہونا پڑے. اللہ کا جو نام ہے اتنا بلند ہے کہ جب اس تک پہنچوں گا تو میں بھی بلند ہو جاؤں گا. بسم کے معنی بلند. بائے بسم اللہ سے مراد بصیر، بے سے بصیر. جب تک یہ یقین نہ ہو کہ خدا وند عالم سب کچھ دیکھ رہا ہے، سی سی ٹی کیمرے پر یقین ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے ابھی تک. سین سے سمیع، وہ سنتا ہے، ساری باتیں سنتا ہے. اور میم سے محسی، وہ کیلکولیٹ کرتا ہے ہر چیز کو، ہر چیز کو احاطہ کرتا ہے، ہر چیز کو گنتا ہے. تو ابھی تو بسم کی بات ہو رہی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، پھر اس کے بعد آتا ہے اللہ، بسم اللہ پڑھتے ہیں نا. اللہ، اللہ وہ کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا وہ نام ہے جس کے بغیر نہ تو کوئی مسلمان ہو سکتا. جب آپ شہادت دیں گے تو بغیر اللہ کا نام آئے شہادت پوری نہیں ہوتی. آپ نہیں کر سکتے اشہد ان لا الہ الا الرب، لا الہ الا الرحمن، آپ نہیں کہہ سکتے. کہیں گے کہہ لیجئے، لیکن گواہی پوری نہیں ہوگی. نبی کی گواہی ہوگی تب بھی آپ کو اشہد ان محمدن رسول اللہ کہنا پڑے گا. ولی کی گواہی ہوگی تب بھی آپ کو اشہد ان علین ولی اللہ کہنا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد والا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذبح شرعی نہیں ہوگا، بہت سے کام شروع نہیں ہوں گے. بسم اللہ میں اللہ کا کہنا ضروری. اللہ اللہ کا نام ہے، لیکن اس نام میں کیا کمال ہے کہ جو اور ناموں میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کا نام ایوب ہے، اس کا الف ہٹا دو، کیسے آپ اس کو پروناؤنس کریں گے؟ ایوب. پھر اور یہ ہٹا دو تو پھر بے رہ جائے گا، خالی واو رہ جائے گا. لیکن اللہ کے نام کا کمال یہ ہے کہ اس کا اول سے لے کے آخر تک کا کلمہ اللہ کی ذات پہ دلالت کرتا ہے. اللہ لکھیں گے تو کیا ہے؟ اللہ. اللہ کا الف ہٹا دیں گے تو ہو جائے گا للہ، پھر بھی اللہ پہ دلالت کرے گا. اور للہ کا بھی لام ہٹا دیں گے تو ہو جائے گا لہو، تب بھی اللہ پہ دلالت کرے گا. لہو کا لام ہٹا دیں گے تب بھی رہ جائے گا ہو، یہ ہاں بھی اللہ پہ دلالت کرے گا. یعنی کامل نام ہو, حروف کو چھوڑ کے ہو, تب بھی اللہ کی ذات پہ دلالت کرے گا, اور اس کے ہر حرف کو قرآن مجید میں آیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو عزیزان گرامی, خداوند عالم کی یہ زندہ کتاب جو انسان سازی کے لیے بھیجی گئی ہے, اور یہ تین حصوں میں مشتمل ہے. ون تھرڈ سبجیکٹ توحید ہے, ون تھرڈ سبجیکٹ قرآن کا تاریخ ہے, اور ون تھرڈ سبجیکٹ قرآن کا احکام ہے, جو احکامات بیان کرتا ہے, حکم بیان کرتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ الحمد اور تین مرتبہ قل پڑھ لیں, چونکہ توحید ون تھرڈ قرآن کا سبجیکٹ ہے. جب آپ ون تھرڈ کو تھری ٹائم پڑھیں گے تو ایک قرآن کا ثواب ہوگا. اس میں الحمد کے ساتھ تین قل ہو اللہ احد کا مطلب کہ آپ نے اس کے تھری ٹائم ون تھرڈ سبجیکٹ کو جو اللہ کی ذات سے متعلق تھا, منسوب تھا, اس کو آپ نے رکھا ہے. تو عزیزان گرامی, خداوند عالم کی یہ کتاب جو انسان سازی کی کتاب ہے, اس کتاب کو انسان اپنی ضرورت کے تحت پڑھتا ہے, اور اکثر اور بیشتر تو ماشاءاللہ ایسا ہونے لگ گیا ہے کہ بس اس کی آواز آئی سمجھو یہاں کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے, اور قرآن خوانی کا نام سمجھتے ہیں کوئی انتقال ہو گیا. اکثر ہم سے کہتے ہیں مولانا جلدی سے یاسین پڑھو ان کا بیچارے کا. تو یعنی ایسا لگنے لگا کہ یہ دم نکالنے کے لیے قرآن پڑھا جاتا, یہ دم دینے کے لیے آئی ہے, انسان کو صحیح کرنے کے لیے آئی. انسان سازی کی کتاب ہے, اس میں انسان کو اس کی کھوئی ہوئی میراث دی گئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین پروگرام کے ساتھ خلق کیا ہے, بہترین پروگرام کے ساتھ اس کو خلق کیا. ثم رددناه اسفل سافلین, اگر اس نے اس پروگرام کا فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر یہ جہنم کے آخری طبقے میں ڈال دیا جائے گا, فوری طور پہ کہا گیا. تو لہٰذا اللہ کا شکر ہے, میں نے یہاں دیکھا بھی اس شہر میں مومنین کو ایک شوق ہوا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, اور جو حق ہے اس طریقے سے پڑھائیں. عزیزان گرامی, یہ زندگی بھر کا ساتھی ہے, اور اس کتاب میں اگر انسان چاہے کہ اللہ اس سے بات کرے تو قرآن پڑھے, قرآن پڑھے, اور یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو نماز پڑھے. انسان اپنی باتوں کو رکھتا ہے. لہذا قرآن مجید وہ زندہ و جاوید کتاب, اس میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. مطمئن نفس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ مطمئن کون سا نفس ہوتا ہے جو اللہ سے راضی ہو اور اللہ اس سے راضی ہو, اور اس کا مقام یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل کیا ہے, اور جنت اس کے لیے ہے. کیونکہ جس جنت کے لیے حضرت انسان سب کچھ کرنے کو تیار ہے, خداوند عالم نے اس جنت کا حصول اپنی رضا میں رکھا ہے کہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو یہ تمام کی تمام چیزیں تمہیں مل جانی. اب انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کو راضی کر لے, اور اللہ کی رضایت کے لیے انسان کے لیے جو شرائط پائے جاتے ہیں وہ شرائط دیکھنے میں بڑے سخت ہیں, لیکن جب پروردگار عالم کا جمال انسان کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ تمام سختیوں کو اس کے لیے فراموش کر دیتا ہے. لہٰذا اس سعادت سے ہمکنار ہونے کے لیے جو امام حسین علیہ السلام نے عرفان بندگی کے موضوعات پر, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, جو اس موضوع پہ گفتگو کی ہے اور جو اس موضوع کے لیے لوگوں کو بتایا ہے, وہ یہی بتایا ہے کہ قرآن مجید کی خود آیات متعدد کہتی ہیں کہ اگر کوئی یہ شوق رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کو انجام دے, نیک عمل کو انجام دے, اور اس میں کسی کو شریک قرار نہ دے, اللہ کا شریک کسی کو قرار نہ دے. لہٰذا خالص عبادت, خالص اللہ کے لیے جو عمل ہوگا پروردگار عالم کے نزدیک, اس عمل کی بڑی قدر و قیمت ہوگی, اور وہ عمل نہ صرف خود ذات کو فائدہ پہنچائے گا بلکہ اس کے ذریعے لوگوں کی شفاعت بھی امکان پذیر ہے کہ اگر کوئی مخلص ہو جائے. چونکہ شیطان نے بھی یہ کہا ہے کہ خدایا تیرے حق کا واسطہ, تیرے حق کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تیرے ہر بندے کو بہکا دوں گا مگر تیرے مخلص بندے کو نہیں بہکا پاؤں گا. یعنی اس پہ ہاتھ بھی نہیں ڈالوں گا، چونکہ میں جانتا ہوں کہ جو تیرے لیے خالص اپنے آپ کو کر لے پھر اس کو بہکانا ممکن نہیں، ورنہ اس کے پاس جو ہے ہر طرح سے لوگوں کو بہکانے کے لیے، ہر طرح سے لوگوں کو ستانے کے لیے، ہر طرح سے اپنے پاس کرنے کے اس کے پاس جو ہے منتر آتے ہیں، اس کے پاس کام ہیں کہ وہ انسان کو، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو وہ دولت سے بہکاتا ہے، کسی کو دولت سے بہکاتا ہے، کسی کو غریبی سے ڈرا کے بہکاتا ہے، کسی کو عظمت کے ذریعے بہکاتا ہے، کسی کو اس کے مقام کے ذریعے بہکاتا ہے، کبھی اس کو اس کی عبادت کے ذریعے بہکاتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، کبھی دھوکہ مقام کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی دھوکہ علم کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی دھوکہ منزل کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی عہدے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی دنیاوی رنگینیوں کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی انسان کو اس کی عزت سے گر جانے کا واسطہ دے کر دھوکہ دیتا ہے، کبھی انسان کو اس کے مقام سے اٹھا لینے کے لیے دھوکہ دیتا ہے، یعنی وہ دھوکہ دیتا رہتا ہے اور انسان دھوکہ کھاتا رہتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اگر کوئی تیرے دھوکے میں آ بھی گیا تو میں اپنے اس بھٹکے ہوئے بندے کو کہ جو تیرے دھوکے میں آ گیا ہے اگر وہ توبہ کر لے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ سب سے زیادہ توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ خدایا کیا بقیہ تیرے اور بندے نہیں ہیں جو توبہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو بندوں کو، توبہ کرنے والوں کو کیوں دوست رکھتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک ماں ہے جس کے پانچ بیٹے ہیں، پانچوں بیٹے اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے ہیں، ایک بیٹے کو جو ہے کڈنیپرز اٹھا کے لے جائیں، اب آپ بتائیے کہ اس کی جو توجہ کا مرکز ہے وہ والا بیٹا ہوتا ہے جو چلا گیا یا وہ ہوتے ہیں جو پاس میں؟ کون سے بیٹے ہوتے ہیں جو کڈنیپ ہو گئے؟ انہوں نے کھایا نہیں کھایا کوئی ہوش نہیں، اس کے کھانے کا سوچتی ہے، نہ جانے کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، نہ جانے سویا ہوا ہوگا کہ نہیں، ہر آن اس کی فکر لگی۔ لیکن جب وہ چھوٹ کر آتا ہے تو سب سے زیادہ کس کو پیار کرتی ہے؟ وہ جو پاس میں تھے ان کو یا وہ جو چھوٹ کے آیا ہے؟ تو پر عزیزان گرامی، جو خدا کے مخلص بندے ہیں خدا ان سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شیطان اس کو کڈنیپ کر کے لے جائے اور خدا مند عالم اس کو دیکھے کہ یہ توبہ کے راستے واپس آ گیا ہے تو اس کو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و علی محمد وعجل فرج، توبہ کرنے والوں کو سب سے زیادہ اچھا۔ تو ایزان گرامی، شیطان نے کہا کہ میں سب کو بہکاؤں گا سوائے مخلصین کے۔ ایک ہوتا ہے مخلص، ایک ہوتا ہے مخلص۔ مخلص وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو خالص بنا لے، اور مخلص وہ ہوتا ہے جو خود کو تو بنا ہی لے دوسرے کو بھی بنا دے، سمجھ رہے؟ اس میں حسن ہے کہ ایک اپنے بارے میں سوچے اور ایک سب کے بارے میں سوچے، ایک اپنے بارے میں سوچے ایک سب کے بارے میں سوچے۔ لہٰذا اللہ نے ان کو ہمارا نمائندہ بنایا ہے کہ جو مخلص ہیں، جو خود تو خالص ہیں ہی دوسروں کو بھی خالص بناتے ہیں، دوسروں کو بھی خالص بناتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، خالص بنانے کے لیے بہت ساری لوگ سوچتے ہیں کہ ہمالیہ پروت پہ چلے جاؤ اور یہ کر لو اور وظیفہ کر لو، یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں ہیں۔ خدا بند عالم نے خالص ہونے کے لیے جو ہے انسان کو راستے بتائے ہیں کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خالص بننے کے جو طریقے ائمہ اطہار علیہ السلام نے بتائے ہیں، اماموں کی دعا سے جو ہمیں ملتے ہیں اس میں ملتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر تم اپنے عمل کو خالص بنا لو گے تو وہی مجھ سے ملاقات کر پائے گا۔ پیغمبر اسلام سے جب بات ہوئی کہ خلوص کے لیے کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دن اپنے عمل کو خلوص نیت سے کر لے تو خدا اس کے زبان پر علم و حکمت جاری کر دیتا ہے، اب اس کی باتوں میں حکمت نظر آتی ہے، جب وہ بولتا ہے تو حکیمانہ انداز میں بولتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کرنا کچھ نہیں ہے، صرف اپنے عمل کو جو نیت زبان سے کر بھی رہا ہے، کیا کہتے ہیں ہم، قربتاً الی اللہ کہتے ہیں، صرف اس نیت کو جو کہہ رہا ہوں اس کی سچائی پر اتر آئے تو بس خدا بند عالم اس کی زبان سے علم و حکمت کے جو ہے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اور انسان خلوص نیت کے ساتھ جو کام انجام دیتا ہے، چونکہ خدا بند عالم کوانٹیٹی نہیں چاہتا، وہ کوالٹی چاہتا ہے، وہ کیفیت چاہتا ہے، کمیت نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کتنی عبادتیں کی، وہ یہ دیکھتا ہے کس نے کیسی عبادتیں کی۔ اسلام کوالٹی پسند مذہب ہے، دین ہے، کوانٹیٹی پسند دین نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو خالص بنانے کے لیے جو زبان پہ جاری ہے اسی کو انسان جو ہے اپنے دل میں بھی لے آئے، اپنے ذہن میں بھی اس بات کو رکھے کہ میں اس بات کو خالص ہونے کے لیے بیان فرماتا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، مولا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا جہالت ہے، اندھیرا ہے سوائے علم کے، پھر فرماتے ہیں علم اندھیرا ہے بغیر عمل کے، پھر کہتے ہیں کہ عمل اندھیرا ہے بغیر خلوص کے، بغیر خلوص کے عمل اندھیرا ہے۔ ورنہ یہاں تک بات نہیں ہوتی کہ بس عمل کر لو، نہیں، عمل میں بھی خلوص نیت چاہیے۔ اتنی مرتبہ انسان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ ہر بار اس سے یہ عہد لی جاتی ہے کہو قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، انسان اس بات کے لیے کہتا ہے۔ عزیزان گرامی، خلوص نیت کے لیے ریا سے بچنا بہت ضروری، اور انسان کو نہیں معلوم ریا کے لیے امام فرماتے ہیں کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پہ کالی چیٹی کا چلنا، جیسے اس پہ نظر نہیں آتی چیٹی، اسی طرح سے ریا نظر نہیں آتی۔ بہت سے بزرگان نے، عرفا نے اپنی اس میں لکھا ہے، جس نے ڈسکلوز کر دیا اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ بھی دیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے، کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال صفحے اول میں نماز پڑھی، ایک دن وہ بڑے پریشان نظر آئے، گھر والے بولے کیا بات ہے آج آپ کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، کیا بات ہے، آپ تو پورے محلے کے لیے ایک نمونہ ہیں۔ تو کہنے لگے آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ بولا کیا؟ کہا آج میں تھوڑا لیٹ پہنچا، جس کی وجہ سے مجھے 30 سال بعد دوسرے نمبر کی صف میں جگہ ملی، نماز کی صف میں دوسری صف میں مجھے جگہ ملی۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ جب اس بات کو انہوں نے غور و فکر کیا تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب میں لوگوں کے سوچنے کے لیے نماز پڑھتا تھا، کیا میں لوگوں کے سوچنے کے لیے نماز پڑھتا تھا؟ کہتے ہیں انہوں نے 30 سال کی قضا نمازیں پڑھی، 30 سال کی قضا نماز۔ ایزان گرامی، وہ 30 سال میں پلٹ تو آئے، یہاں تو ہم قبول ہی نہیں کرتے کہ ہم نے ایسا کیا، سمجھ رہے نا؟ لیکن جو جس کو توفیق مل جائے اگر سوچ لے، ورنہ تو وہ جب آخری دن ہوتا ممکن ہے تب بھی سمجھ میں نہ آتی، پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم یہی سوچتے ہیں کہ ارے کیا کہیں گے لوگ، اول درجے کا نمازی، اول درجے کا عزادار، اول درجے کا مومن، اول درجے کا، اس درجے کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لہذا، اور جن کو توفیقات ہوتی ہے تو بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے بھی ہمارے عرفا گزرے ہیں کہ جنہوں نے لگاتار حرام روزوں کے دنوں کو چھوڑ کے کہ 40-40 سال تک روزے رکھے اور لوگوں کو پتہ نہ چلا۔ کہتے ہیں گھر سے کھانا لے کر چلتے تھے، باہر فقیروں میں بانٹ دیتے تھے، گھر والے سوچتے تھے باہر جا کے کھایا ہوگا، اور باہر والے ساتھی سوچتے تھے گھر سے کھا کے آئیں، روزے میں اپنی زندگیوں کو گزار دیا۔ لہٰذا جتنے بھی ہمارے علماء گزرے ہیں، جتنے بھی ہمارے عرفا گزرے ہیں، ان کی کوشش یہی رہی ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے کیا ہیں، سمجھتے کیا ہیں، ایسا ہوا، بعض اوقات ہر چیز کو دکھاوے پر تولتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھے تو ایسا ہے، یہ دیکھے تو ایسا ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، سید مرتضیٰ، سید رضی، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے، ان کے بڑے بھائی تھے سید مرتضیٰ۔ یہ کربلا نہیں جاتے تھے، کربلا نہیں جاتے تھے، لوگ بڑی بری، آپ آج کل تو دیکھا ہوگا، آپ نے ذرا سا بات ہوئی اور 2 منٹ میں جو ہے اس کے شجرے کو نکال لاتے ہیں لوگ، ایسا کیا ہوگا اور ویسا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا اور وہ کیا ہوگا، سب کچھ کہتے رہے۔ لیکن جب لوگوں نے اس بی بی کے لیے، ان کی اس ماں کے لیے کہ جس کی تشبیہ میں شیخ کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نظر آئی تھی اور کہتی تھی میرے بچوں کو پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ شیخ میرے بچوں کو پڑھاؤ، تو وہ گھبرا گئے تھے، لرزنے لگے تھے کہ بی بی میرے سے کیسے کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو، میں کہاں اور ان کے بچے کہاں۔ جب یہ پریشان تھے تو دیکھا مسجد میں خاتون نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور دو بچے ہاتھ میں ہیں اور دونوں سید ہیں، ایک سید رضی ہیں ایک سید مرتضیٰ ہیں۔ کہا شیخ میرے بچوں کو پڑھا دو۔ اور جب سید مرتضیٰ اور سید رضی ایک مقام پر پہنچ گئے تو لوگوں نے کہا کہ بی بی آپ کے بچے اس مقام پہ پہنچ گئے۔ تو کہا پہنچتے تو کیسے، نہیں میں نے ایک دن بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ان کو، ایک دن میں نے جو ہے ان سے غفلت نہیں برتی، جو کچھ ان کی تربیت میں ہوتا، کیونکہ مجھے خدا پر یقین ہے کہ اس کے لیے جو کام میں نے کیے ہیں اس کا نتیجہ مجھے ملا تھا۔ تو سید مرتضیٰ کربلا نہیں جاتے تھے، تمام لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے۔ سید رضی گئے، کہنے کے بعد کہا کہ اب لوگ ہماری والدہ کے بارے میں جو ہے گفتگو کرنے لگے ہیں اور لہٰذا بھائی آپ کو کربلا چلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا دیکھو کربلا میں چلا تو جاؤں گا لیکن پھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا آخر کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ سید رضی کربلا جو تمہارے سامنے کتابوں کی شکل میں ہے وہ میرے سامنے زندہ ہو چکی۔ جس کربلا کو تم کہتے ہو کہ علی اکبر کا مزار ہے، وہاں مجھے مزار نہیں علی اکبر تڑپتے نظر آتے۔ کربلا کا ایک ایک شہید میرے تصور میں زندہ ہو چکا ہے اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس زمین کو برداشت کر سکوں۔ کربلا آئے ہیں، قدم رکھا ہے اور یا حسین کر کے دم نکل گیا۔ سید مرتضیٰ کی جو وفات واقع ہوئی وہ اس طرح سے ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، انسان اگر خلوص کے درجے پر پہنچنا چاہے، اپنے آپ کو مخلص بنانا چاہے، تو ان ضروری نہیں ہے کہ اس مقام پر ہی جائے۔ وہ مقام عظمتوں کے مقام ہے، وہاں جانا ضروری ہے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھ کر آپ ان کو پکاریں گے وہ وہاں سے آپ کے دل میں بس جائیں گے۔ اور ان کی محبت انسان کو، کیونکہ امام نے ہم سے بڑی وابستگیاں رکھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کا گزر ایک بستی سے ہوا، پوچھا یہ کس کی بستی ہے، تو اپنے اصحاب نے کہا کہ مولا یہ آپ کے دوستوں کی بستی ہے، آپ کے چاہنے والوں کی بستی ہے۔ کہا خدایا اس بستی کو یہاں سے اجاڑ دے، منتشر کر دے۔ انہوں نے کہا اپنے دوستوں کے لیے۔ آگے گئے، کہا یہ کس کی بستی ہے؟ کہا یہ دشمنوں کی بستی ہے۔ کہا خدایا اس کو آباد رکھ۔ فرزند رسول، دشمنوں کے لیے آپ دعا کر دیں یہ تو سمجھ میں آتی ہے، اپنوں کے لیے انتشار کی دعا فرما رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اگر یہ یہاں سے جائے گا تو ہمارا بغض و کینہ پھیلائے گا، لہٰذا اس کا یہیں رہنا صحیح، اور اگر ہمارا چاہنے والا یہاں رہ گیا تو ہمارے معارف یہیں رہ جائیں گے، لہٰذا ان کو یہاں سے منتشر ہو جانا چاہیے۔ یہ جہاں جائیں گے ہماری بات بتائیں گے، ہمارا تذکرہ کریں گے، ہماری سیرت بتائیں گے، لوگوں کو دین سے آشنا کرائیں گے، ہماری معرفت کرائیں گے۔ تو امام کا یہ یقین ہماری ذات پر کہ ہمارا چاہنے والا ہمارے معارف کو بیان کرے گا، تو عزیزان گرامی ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارا کردار ایسا ہو کہ جب لوگ کہیں کہ مومن ایسا ہے تو امیر المومنین کیسا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مومن ایسا ہے تو امیر المومنین کیسا ہوگا؟ کونو لنا زینا، مومنو ہمارے لیے زینت بن جاؤ، ہمارے لیے زینت بن جاؤ، چونکہ لوگ تمہیں جانتے ہیں ہمارے ذریعے، ہماری پہچان کا ذریعہ ہو تم۔ لہذا اگر ہمارے درمیان یہ بات ہوگی، عزیزان گرامی اگر اختلاف ہمارے درمیان دشمن کے درمیان ہوتا تو نظر آتا ہے۔ ہم سب اس کربلا کے لیے ماننے والے ہیں کہ جہاں پر انتشار ختم ہو جاتا ہے اور اتحاد کا وہ مقام پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس سے بڑا اتحاد کہیں نہیں ہے۔ قوموں میں اختلاف، رنگوں میں اختلاف، سن و سال میں اختلاف، قبیلوں کا اختلاف، زمینوں کا اختلاف، زمان کا اختلاف، مکان کا اختلاف، یہ تمام اختلافات کی وجہ سے جناب اون محمد جیسا سوچ رہے تھے، حبیب ابن مظاہر بھی ویسا سوچ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ تو عزیزان گرامی خلوص انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے کہ جہاں پر خالصانہ خداوند عالم اپنے مخلص بندے کو چاہتا ہے، تاکہ اس کا خلوص پروردگار عالم کی کمالات اور اس کی آیات کو روشن کر سکے کہ خدایا میں تجھے اس طرح سے مانتا ہوں، اس طرح سے چاہتا ہوں، کیونکہ عزیزان گرامی اللہ کا جب تک کہ اخلاص انسان کے ذہن میں نہیں آئے گا، اب اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے کام کو جو ہے اپنے دکھاوے پہ ختم کر دیتے ہیں، اچھے سے اچھے بڑے سے بڑے کام کو ہم جو ہے اپنے مقام، اپنی عزت، اپنی شہرت کے اوپر قربان کر دیتے ہیں۔ خدا وند عالم ہم سے بہت کچھ نہیں چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے جتنے تم میرے ہو بس میرے رہو، جتنی دیر میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے میرے رہو، اگر تم خلوص نیت سے رہے تو تمہاری پوری زندگی میری عبادت میں گزر جائے گی۔ اگر تم نے یہ تصور کر لیا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں جو مجھے ہر کہیں کھڑے ہوئے دیکھتا ہے، تو عزیزان گرامی ہمارا صرف عبادت نہیں بلکہ ہمارا ہر عمل خالص بن جائے گا، ہر عمل خالص بن جائے گا۔ عمل کے خالص بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ ایک تو فضائل و کمالات عمل سے آشنائی ہوں۔ سب سے پہلے تو کیا ہے کہ فضائل اخلاص کو ہم جانیں، عرفا کی زندگی میں پڑھیں، اماموں کی زندگی میں پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ ریا خلوص کو ختم کرتی ہے، لہٰذا ریا کے اسباب سے دور رہیں، ریا کے اسباب سے دور رہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا عامل ریا کا ہے خود پسندی، کہ بس میں سب سے بڑھیا کہلاؤں۔ اس میں نے بڑا انسان کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گاڑی سے محبت، بنگلے سے محبت، پیسے سے محبت، ان چیزوں سے محبت نہیں ہے۔ اگر پیسے سے محبت ہوتی تو دنیا کا کوئی بھی بینک لٹتا تو انسان کو دکھ ہوتا کہ ہائے پیسہ لٹ گیا۔ اگر پیسے سے، اگر مکان سے محبت ہوتی تو دنیا کا کوئی مکان جلے کہتا ہائے مکان جل گیا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ نیوز پڑھتا ہے، اگلا پیج فوراً پلٹتا، اچھا یہاں جلا، اس میں گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی، اس میں یہ ہوا، ہر چیز کو آگے سے آگے بڑھا دیتا ہے۔ گاڑی سے محبت ہوتی تو اگر گاڑی کا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا تو کہتے ہائے گاڑی ٹکرا گئی، نہیں کوئی فرق نہیں پڑ۔ لیکن جہاں پر اس چیز سے میں جڑ جائے، میرا پیسہ لٹ گیا، وہیں سے درد شروع، میری گاڑی برباد ہو گئی، درد شروع، میرا گھر جل گیا، درد شروع۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہ گاڑی کا درد ہے نہ پیسے کا، وہ حضرت میں کا درد ہے جو مجھ سے جڑا ہوا ہے، اس میں کا ہے کہ جس سے میں جڑا ہوں۔ تو عزیزان گرامی اگر ہم اس میں کو اپنی میں سے نکال کر اس ذات میں مضموم ہو جائیں کہ جو ہمیں اکیلے عبادت کی بھی اجازت نہیں دیتا، وہ کیا کہتا ہے؟ کہو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، وہی نہیں کہتا کہو ایاک عابدو و ایاک استعین۔ متکلم وحدہ کا صیغہ استعمال کرنے نہیں دیتا، متکلم مال غیر کا صیغہ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم، یہاں پر میں نہیں، ہم۔ تو عزیزان گرامی یہ جو میں ہے، اس میں کی ایک خاصیت ہے، جب یہ میں انسان سے جڑتی ہے تو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی، اور یہ میں اللہ، میری میں اللہ کے لیے جڑتی ہے تو یہ بن جاتی ہے انی۔ ایک ہوتا ہے منی اور ایک ہوتا ہے انی، سمجھ رہے ہیں نا عربی کا ایک سو، جب وہ کہتا ہے من، مجھ سے، تو وہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی، لیکن جب یہ میں انی بن جاتی ہے تو یہ عبدیت میں انسان کو لا کے کھڑا کر دیتی۔ اللہم انی اسألک، خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو یہاں پر میں انسان کو عبادت بنا دیتی ہے، اور دوسرے مقام پر میں انسان کو جانور بنا دیتی۔ دونوں میں کا استعمال ہے، لیکن جب یہ اللہ سے جڑتی ہے، اللہم انی، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کو کہتے ہیں آیت الکرسی، سب جانتے ہیں، اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ پچھلی 1000 نسل کو آپ معاف کرا سکتے ہیں، اور آنے والی 1000 نسلوں کی اصلاح کی گارنٹی لے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ آیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پھر اللہ کی 11 صفات بیان ہوئی۔ تو اللہ، لفظ اللہ آنے سے اس آیت کو پورا عالم اسلام ایسے جانتا ہے جیسے اس سے بہت زیادہ واقف ہو، ہر مسلمان جانتا ہے، جو پڑھنا بھی نہیں جانتا وہ اپنی دکان پہ لگاتا ہے آیت الکرسی، لگاتا تو ہے، اس کا شرف یہی ہے کہ یہ اللہ سے عزیزان گرامی, ہمارے اماموں کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ سے شروع نہیں ہوتی. آپ کوئی مجھے ایک دعا بتا دیجئے گا جو بغیر اللہ کے شروع ہوتی ہے, اور اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم. اللہم در حقیقت ہے یا اللہ, یا اللہ یعنی منادا کا ہے, لیکن اہل بیت نے اس کی ترکیب اس طرح سے بیان کی ہے کہ ہم اپنے اور اللہ کے درمیان یا بھی نہیں آنے دیتے. اللہم یا, اس کے معنی یہی ہے, چاہے یا اللہم لکھ لیں یا اللہ لکھ لیں, ایک ہی بات ہے. لیکن جب آپ یا اللہ کہیں گے تو بیچ میں کیا آ جائے گا؟ آپ کے اور اللہ کے یا آ جائے گا. اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم جب پکارتے ہیں خدا کو تو یا کو بھی بیچ میں نہیں آنے دیتے. یعنی اللہ سے ایسی قربت کو ہمارے ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں عزیزان گرامی. یہ دعائیں جو ہیں واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کمال ہے. آپ دعائیں مکارم اخلاق جا کر پڑھیں. سید سجاد کوئی ممبر نہیں, کوئی ممبر نہیں. کہتے ہیں نا کہ سید سجاد کی دعائیں ملتی ہیں, حضرت علی کے خطبے ملتے ہیں. خطبے کے لیے شرط ہے کہ سننے والا ہو. سید سجاد کو سننے والا نہیں تھا کوئی, تو انہوں نے شکوا نہیں کیا کہ میں کس کو خطبہ سناؤں. نہیں, قبلے کا رخ کر کے اللہ سے باتیں کرنی شروع کی اور نسلوں کی تربیت کر گئے. اللہ سے بات کرتے رہے, تربیت ہماری ہوتی رہی. دعا پڑھیں, دعا کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے تو بات کرنا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ میں اب اس امت کو ترقی دے کے, یہ نہ کہہ کر کہہ جائے کہ سید سجاد جو ہے کربلا کے بعد گوشہ نشین ہو گئے تھے, اس گوشہ نشینی میں بھی اللہ کو پکارنے کے 54 طریقے سکھا کر گئے سید سجاد. یہ تو ہماری وسعت اتنی ہے, ورنہ نہ جانے وہ تو کیا کیا سکھا کے جاتے. صرف ہم نہیں جانتے اتنا کس طرح سے. تو عزیزان گرامی, دعائے مکارم اخلاق آپ پڑھیں. الہی البسنی زینت المتقین, خدایا مجھے زینت متقین کا لباس پہنا دے. پھر 21 لباس مولا نے بیان فرمائے ہیں کہ متقی کے لباس کتنے ہوتے ہیں. ہمیں تو اپنے لباس معلوم ہے کہ پارٹی میں جائیں گے تو کیا پہنیں گے, مجلس میں جائیں گے تو کیا پہنیں گے, اسکول جائیں گے تو کیا پہنیں گے, جاب پہ جائیں گے تو کیا پہنیں گے. ہمارے درمیان جب لباس کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم ان لباس کو سوچتے ہیں جس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے. لیکن جب امام لباس کے بارے میں پوچھتے ہیں, بتاتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ متقین کے 21 لباس ہیں جس کو پہن کر اس کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی, جو اپنی دعاؤں میں ہماری نسلوں کی تربیت کر جائے, اس امام سے ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں یوں ہی چھوڑ گئے. ہر چیز ہمیں بتا کر گئے, اور خلوص کا ہر طریقہ ہمیں بتا کر گئے. دعا امام سجاد علیہ السلام کا واقعاً خود اپنا ایک باب ہے. اس کے سلسلے میں آدمی جتنا سوچے, یقین جانیے گا جب آپ پڑھنے, چونکہ ہم اور آپ خالی ترجمے تک منحصر ہیں, جب ہم اس کے بارے میں ڈوبیں گے اس میں. اب دو بات آپ کو میں نے بتائی, اللہم کی اور انی کی. جب انی جو ہے اللہ کی ذات کی طرف اضافی کی جائے, ہم میری انا اللہ کی طرف پیش کی جائے, تو ابدیت میں لا دیتی. اور خدا سے ہٹ کر انی آئے انسان کے لیے, تو انسان کو جو ہے متکبر بنا دیتی ہے. تو عزیزان گرامی, لفظوں کا استعمال خلوص کی بنیاد پر ائمہ اطہار علیہ السلام ہمارے اور آپ کے درمیان بیان بنا کر بتا کر گئے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ریا سے دور رہا جائے, خود پسندی سے دور رہا جائے. تیسرا فرماتے ہیں کہ فریب اور دھوکے سے دور رہا جائے. انسان دھوکہ نہ کھائے, دنیا سے دھوکہ نہ کھائے, علم سے دھوکہ نہ کھائے, مقام سے دھوکہ نہ کھائے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو دھوکے میں لاتی. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان غرور کس لیے کرتا ہے؟ اگر انسان کی زندگی کو مولا نے فرمایا کہ چار چیزوں میں بانٹ دیا, انسان کی زندگی چار چیزیں ہیں جس کے ذریعے انسان غرور کرتا ہے, کھانے پینے میں, پہننے میں اور خوشبو میں, چار چیزوں میں تقسیم کیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان دنیا کی خالص ترین غذا کھائے اور اس کو کھا کے دھوکہ کرے, اس کو کھا کر تکبر کرے, تو وہ یہ جان تو لے کہ یہ کھانا ہے کیا. دنیا کی خالص ترین غذا شہد ہے. مولا فرماتے ہیں کیڑے کا تھوک کھا کر غرور کر رہا ہے. خالص ترین غذا جو ہے شہد ہے. مولا فرماتے ہیں کیڑے کا تھوک کھا کے تکبر کر رہا ہے. دنیا کی سب سے بہترین مشروبات پینے کی چیز پانی ہے, کہتے ہیں اس کو پی کے دھوکہ کھا رہا ہے کہ جو ہمیشہ نشیب کی طرف بھاگتا ہے, جو ہمیشہ پستی کی طرف جاتا ہے, وہ کبھی بلندی کی طرف نہیں جاتا. اس پستی پذیر کو پینے کے بعد تو سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں. کہتے کہ بہترین لباس اگر انسان پہننا چاہے تو ریشم سے بنتا ہے, اس کی حقیقت تو دیکھ کہ یہ کیڑے کا فضلہ ہے, اس کی حقیقت دیکھے انسان. اور مولا فرماتے ہیں کہ سب خوشبو کے ذریعے اگر غرور کرے تو دنیا کی بہترین خوشبو جو ہے کستوری ہے. کہتے ہیں کہ ہیرن کا جمع ہوا وہ خون ہے جس سے وہ خود پریشان رہتا ہے, یعنی خون. مولا فرماتے ہیں اگر غرور ہی کرنا تھا تو اس بات پہ غرور کرتا کہ خدایا میں تجھ جیسی بے نیاز ذات کا بندہ ہوں, تجھ جیسی بے نیاز ذات کا بندہ ہوں. تب کہیں جا کر کھڑا ہو کر کہتا کہ میں ہوں خدایا میں تیرا بندہ ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان ان کے دروازے پر آتا ہے, سر نیاز جھکا دو علی کے قدموں پر, غرور و ناز سے پھر بندگی کی بات کرو, غرور و ناز سے پھر بندگی کی بات کرو. میری لحد میں اندھیرا ہو غیر ممکن ہے, جہاں علی ہوں وہاں روشنی کی بات کرو, جہاں علی ہوں وہاں روشنی کی بات کرو. فرشتوں قبر میں, فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں, اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو, اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو. یہ وقت بوقت نزا, کہوں گا رشید سے میں سعید, نکل رہا ہے میرا دم علی کی بات کرو. اے وقت نزع کا بالی پہ آئے ہیں مولا, کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو. تو عزیزان گرامی, ہمیں اللہ نے ان سے جوڑا ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں, جو ہمیں اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں. مولا کائنات کی طاعت و عبادات کے خلوص کو دیکھ کر, جہاں پر انسان بھری جوانی میں جینا چاہتا ہے وہاں پر اگر مقصد ہو تو علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے حکم فرمائیے. جیسے ہی دشمنوں نے خوف و ہراس پھیلایا, پیغمبر اسلام کو ہجرت کرنی پڑی, تمام کے تمام جو اپنے آپ کو چاہنے والا کہہ رہے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول کی جان بچ جائے تاکہ ہمارے ان کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بچ جائے, یا یہ کہے کہ ان کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے ورنہ ہمیں جان بچائے. سب جب جانے کی سوچ رہے تھے تو رسول اللہ نے کہا کہ علی یہاں سو جاؤ. یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ میں بھی چلوں گا, میں بھی جان بچانا چاہتا ہوں. یہی پوچھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا علی سونے سے جان بچ جائے گی. بس عزیزان گرامی, مولا کائنات نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. اے نصیری, اس خدا کو اونگ تک آتی نہیں اور علی کو ایک شب اس طرح نیند آئی کہ بس مسئلہ ہی حل کر دیا. مولا کائنات کہا کہ اس طرح سے مخلصانہ, ورنہ جب متا چل جائے کہ یہاں تلواریں چلنے والی ہیں عزیزان گرامی, پھر وہاں پر نیندیں ویندیں نہیں ہوتی ہیں. نیند اطمینان میں پائی جاتی ہے, نیند سکون میں پائی جاتی ہے, سمجھ رہے نا؟ وہ شعر ہے نا کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. ہمیں نا تو سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ بھی اخبار بچھا کر ان کے لیے, اور جس کو نہیں نیند آئے تو اس کو میٹرس پہ بھی نہیں آتی. تو عزیزان گرامی, اطمینان کی بات ہے. رسول حضرت علی علیہ السلام کا جانا اس بات کے لیے تھا کہ اطمینان رہے کہ رسول اللہ بچے ہوئے ہیں, لیکن جب خدا کے رسول کی زبان سے سن لیا کہ ہاں علی تمہارے سونے سے مجھے میری جان بچ جائے گی, تو پھر سو گئے. تو عزیزان گرامی, جس کے سونے میں خلوص پایا جاتا, ورنہ پروردگار عالم نے اس رات کا سودا کیا علی کی جان سے, جان سے سودا کیا ہے, مرضی خدا کا سودا ہوا ہے, مرضی خدا کا سودا ہوا ہے عزیزان گرامی. اسی طریقے سے جو ہے تلوار کو بھی جب خلوص سے ایک نیند آ جائے تو یہ کہلاتی ہے, ورنہ بہت سے تو پوری زندگی مسجدوں میں گزار دیتے ہیں. سمجھنا نا, گھر چھوڑ کے مسجد میں جاتے ہیں نہیں بہت سے مومنین بیچارے, لیکن نہیں. خلوص کی ایک رات علی مرتضیٰ کی خلوص کی بنیاد پر اللہ کی مرضی کو خرید لیتی. جب تلوار چلائی, پوری زندگی مولا کائنات تلوار چلاتے رہے. جب عمر ابن عبدوت کو قتل کیا, عمر ابن عبدوت کو قتل کیا, تو اس وقت بھی جو ہے مولا کائنات نے جو حادثہ ہوا واقعہ ہوا پڑھتے ہیں کہ پہلے آئے اور وہ چلے گئے, اور جانے کے بعد پھر دوبارہ قتل کیا. پوچھا گیا تو یہی کہ بھائی اس نے بدتمیزی کی تھی لہٰذا اس نے اس میں میرا نفس شامل مان لیتے لوگ, جبکہ نفس شامل نہیں تھا اس وقت بھی. جب کوئی انسان آغاز کرتا ہے کسی کام کا تو اس آغاز کو دیکھا جاتا ہے, اس وقت نیت کیا تھی بعد میں. تو لہٰذا مولا کائنات نے کہا کہ یہ بھی نہ سوچ لے, اتنا بھی موقع نہیں دیا. اور اس کے بعد جب اس کو قتل کر دیا اور قتل کر کے چھوڑ کے آ گئے, تو اصحاب نے پوچھا کہ علی اس کی زرا تو بہترین زرا تھی اور یہ تمہارا حق بنتا ہے مال غنیمت کیوں نہیں لیا؟ تو مولا نے فرمایا کہ اس کی بہن اس کو دیکھے گی تو برا لگے گا. اور اس کی بہن نے یہی کہا تھا کہ بھائی پوری زندگی تجھ پہ روتی اگر تجھے کسی سخی نے قتل نہ کیا ہوتا, اگر کسی کریم نے تجھے نہ مارا ہوتا تو میں زندگی بھر تجھ پہ روتی, کیونکہ اس نے دیکھا نا کہ مثلا میرے بھائی کی سب سے قیمتی زرا ہے اس کو بھی نہیں لے کے گئے. تو عزیزان گرامی وہ ضربت جو ہے عبادت ثقلین پہ بھاری نظر آتی. خلوص جہاں پر انسان کے شریک ہو جائے یا ان کے خلوص کی جھلک اگر کسی مومن کے اس میں نظر آ جائے. ایران کا ایک پہلوان گزرا تختی, آپ نے نام سنا ہوگا اس کا. اس نے اپنی زندگی میں صرف دو ہی کشتی ہاری ہیں اور وہ اپنی تمام کشتی جیتی ہوئی کشتی سے نہیں پہچانا جاتا, ہاری ہوئی کشتی سے پہچانا جاتا ہے. ایک تو اس نے اسرائیل کے خلاف کشتی نہیں لڑی تھی, اس نے کہا میں اس کو ملک نہیں مانتا, تو کہا آپ کو ہار لیں گے, کہا کہ کھیلیں گے تو ہاریں گے نا, کاغذوں پہ جو لکھنا ہے لکھ لو, لکھ دیا گیا ہار. اور ایک کشتی وہ اپنے وطن میں لڑ رہا تھا, تو جب وہ کشتی کے لیے جا رہا تھا تو ایک بڑھیا حلوے کی ٹرے لے کے کھڑی تھی. اس نے کہا بیٹا یہ لو. کہا اماں یہ کیا ہے؟ کہا یہ مولا مشکل کشا کی نظر ہے. بولا کس لیے؟ کہا میں نے نظر مانی ہے میرا بیٹا آج کشتی سے جیت جائے, دشتی سے جو ہے تختی سے جیت جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ گئے اور جانے کے بعد کشتی جان بوجھ کے ہار گیا کہ اس نے مولا کی نظر کی ہے, میں اس کی نظر کو کیسے توڑ دوں, میں اس کی نظر کو نہیں توڑ سکتا. ایک کشتی اور اس نے لڑی ہے روس کے پہلوان سے. جب تختی ہار گیا اور روس کے پہلوان کا ہاتھ بلند کیا تو اس نے ہاتھ بلند کرنے سے منع کر دیا, کہا اس شخص کے سامنے ہاتھ بلند کرنا توہین ہے میری اس کی. کیوں؟ کہا کہ یہ جیتا ہے, میں یہ ہارا نہیں ہے, یہ جیتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس کو پتا تھا میرے پیر کے اس حصے میں چوٹ لگی, اگر یہاں پر یہ وار کرے گا تو میں تڑپ جاؤں گا, پوری کشتی میں یہ سوچتا رہا یہاں نہ لگ جائے, اور اس اثنا میں یہ ہار گیا. یہ میں اس لیے نہیں ہارا ہے کہ یہ فن نہیں جانتا, یہ اس لیے ہارا ہے کہ میرا یہاں پر ہاتھ لگانے سے اس کو تکلیف نہ ہو جائے. تو عزیزان گرامی جو کیمیا سیکھ لیتے ہیں, جو کیمیا سیکھ لیتے ہیں وہ کامیاب کہلاتے ہیں. تو عبادت کا کیمیا خلوص ہے. اگر اس کیمیائے عبادت کو انسان حاصل کر لے تو بس خلوص. اب بہت سی چیزیں ہر آنے والی عبادت کی توفیق جو ہے خلوص کی نشاندہی کرتی. تو عزیزان گرامی خدا وند عالم کو ہمارا خلوص چاہیے, اس کو ہمارے بارے میں. تو لہٰذا ہم جس چیز میں بھی جس کام کو بھی انجام دیں اس کو کوانٹیٹی میں انجام نہ دیں بلکہ کوالٹی میں انجام دیں. اس کی کیفیت پر ہم نظر کریں کہ اس کیفیت کیسی ہوگی. ہم یہ نہیں کہ یہ صاحب لوگ کیا کہیں گے, اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ لوگ ان کاموں کے لیے کچھ نہیں کہیں گے. یہ وہ واحد چیز ہے کہ جس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبرک کبھی کم بھی پڑ جاتا ہے, اللہ کا شکر ہے ویسے تو کم پڑتا ہی نہیں ہے, اتنا مومنین خدا اور ان کو زیادہ دے کہ جو یہ حصہ شمار نہیں کیا جائے گا. مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ جو تم مجھ پہ بذل کرو گے اس کی کمی تمہاری زندگی میں نہیں آنے دوں گا. اس کمی تو لوگوں نے کہا بھی کہ اس قوم کی ترقی کیا ہے, کہا کہ اس قوم کا حال یہ ہے کہ جتنا چھوٹے موٹے ملکوں کا بجٹ ہوتا ہے اتنے کی چوڑیاں تو ہماری ماں بہنیں توڑ دیتی ہیں حسین کے نام پہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس قوم کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ مسئلہ, اس قوم کو جاری اور ساری یہ اپنے اوپر چل ہی نہیں رہی, یہ تو ان کے ارادوں پر چل رہی ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے دعا کی. ورنہ عزیزان گرامی جس طرح سے اس قوم کو برباد کرنے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں, اگر کوئی اور دوسری قومیں ہوتی, ہندوستان میں ہمارے ایک قوم ہوتی ہے جو ہندوستان کی سب سے امیر قوم ہے, وہ مجھ سے کہتے ہیں مولانا آپ بڑے خوش نصیب ہیں. میں نے کیوں کہا؟ آپ کے پاس جمع ہونے کے لیے حسین کا سہارا ہے, ہمیں تو اپنے مذہبی بات کہنے کے لیے فیسٹیول لگانے پڑتے ہیں. ان کو فیسٹیول لگانے پڑتے ہیں, ان کو کارنیول لگانے پڑتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں پر محرم کا چاند دکھتا ہے, خود بخود لوگ آ جاتے ہیں, کسی کو کوئی بلانے کی ضرورت نہیں. یہ تو آج چلا ہے, ہم پوسٹر لکھ دیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں 10% لوگ بھی پوسٹر نہیں پڑھتے, اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف وقت کی وجہ سے پڑھتے ہیں, لیکن ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے کہ وہ مجلس میں آئیں. یہ جناب سیدہ کا واقعہ نام پہ کرم ہے کہ ہم ہزاروں کلومیٹر دور پہ. اللہم صل علی محمد وعلی. اور عزاداری ہمارے لیے عبادتوں میں سے ایک مخلص ترین راستہ ہے، ایک مخلص ترین راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم عزاداری کے ذریعے جو ہے ہم اس دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم دین مبین اسلام کی عظمتوں کا بیان کرتے ہیں. اور اس دین مبین اسلام کو کیوں؟ کیونکہ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی حادثے اور واقعے کے پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں، کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا. کب ہوا، کربلا کی تاریخ بیان ہوگی، کیوں ہوا، اس کے ریزن بیان ہوں گے، کیسے ہوا، کیفیت شہادت سید الشہداء سے بیان ہوگا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا. لہٰذا ان واقعات کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو مخلص ترین طریقے سے منائیں، اس کو اس اصل فارم میں منائیں، کیونکہ لوگوں کو وہاں پر دکھاوا کرنا ہوتا ہے جہاں پر بنائی گئی ہو. یہ سچی داستان ہے، اس میں سچائی کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہماری مدد کرے یا ہم کسی طریقے کا کوئی چیز کو آمیز کرے. نہیں جان گرامی، اس کی سچائی کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ جب سید سجاد کربلا سے واپس لوٹے ہیں، قید سے واپس لوٹے ہیں سید سجاد، تو جانے کے بعد سید سجاد نے اپنی زمینیں بیچنی شروع کر دی، اور زمینیں بیچنے کے بعد اس پیسے سے غلام خریدنے شروع کر دیے، کنیزیں خریدنے شروع کر دی. سید سجاد، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ کی کنیز کہتی ہے کہ نہ تو رات کو کبھی بستر لگایا، نہ دن میں کبھی کھانا کھلایا، یعنی راتوں میں پوری رات مسلح پہ بسر کی اور دن بھر آپ نے روزے رکھے. تو اس سید سجاد کو غلام اور کنیزوں کی کوئی ضرورت ہے؟ امام نے مختلف زبانوں کے غلام اور کنیز خریدے تاکہ ان کو بلائیں، اسلامی پیرائے میں ان کی تربیت کریں، ان کو واقعہ کربلا سے آشنا کرائیں، اور پھر راہ خدا میں ان کو آزاد کر دیں، اور ان سے کہیں جہاں جانا نہ تو شریعت کے پیرائے کو فراموش کرنا اور نہ ہمارے بابا کی مظلومیت کو فراموش کرنا. جان گرامی، تمام غلام اور کنیزوں نے جو سید سجاد کے دیے ہوئے درس کے ذریعے یہ مجلس عزا آج 1400 سال ہو گئے، لیکن آج بھی علی اکبر کی شہادت کو نیزے سے بیان کیا جاتا ہے، علی اصغر کی شہادت کو تیر سے بیان کیا جاتا ہے. ورنہ نیوز بدل جاتی ہے، خبریں بدل جاتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بدل جاتی ہیں اگر سید سجاد کے بیان میں خلوص جو پایا جاتا ہے، اس خلوص کی وجہ سے آج کربلا وہیں کے وہیں ہے. کربلا اسی طرح سے ہے، 1400 سال بعد بھی جب اس کا ذکر آتا ہے تو آنکھیں چھلک جاتی ہیں، آنکھیں چھلک جاتی ہیں. بہت سے واقعے ہم نے دیکھے، ایک ایک گھر سے 20-25 جنازے بھی ہم نے نکلتے ہوئے دیکھے ہیں. اسی سال لوگ یہ روتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ہاں اکا دکا کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا تو آ گیا، لیکن عزیزان گرامی، یہ زہرا کے لال کی مظلومیت کا کیا عالم تھا کہ سید سجاد بیان فرماتے ہیں کہ میرا بابا مدینے والوں سے یہی تو کہتے تھے کہ تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا. کہتے تھے سید سجاد آپ کیسی باتیں کرتے ہیں شہزادے، ہم تو ہمیشہ پہلے پانی پلاتے ہیں، آپ ایسا کیوں پوچھتے. سید سجاد مدینے کی گلیوں میں آنسو بہا رہے ہیں، کہتے ہیں جانتے ہو نہر فرات کے کنارے میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. ایزان گرامی، یہ وہ ایام ہیں، آج محرم کی 7 تاریخ ہے. آج کی جب صبح ہوئی تو زینب اولیاء مقام ہر روز امام حسین سے مشورہ کرتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، خواتین کے حالات کو بیان کرتی ہیں. آج جب زینب اولیاء مقام نے حسین سے گفتگو کی تو کہا بھیا خیموں میں پانی ختم ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ 7 محرم سے پانی بند ہو گیا تھا، پانی بند نہیں ہوا تھا، پانی ختم ہو گیا تھا. چونکہ اگر پانی 7 محرم تک آیا ہوتا تو اتنا کم سے کم ذخیرہ ہوتا ہے کہ 9 محرم تک چل جاتا، لیکن 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا. حسین کسی طرح سے کسی کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے. بھیا عباس، جہاں تک ہو سکے صبر سے کام لو، ہم پہل کرنا نہیں چاہتے. ایزان گرامی، 7 محرم سے حسین کے بچوں کی آوازیں بلند ہو گئی. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ ہم پیاس پیاس کرتے ہیں عزیز و ہمیں پیاس نہیں لگتی، ہم پیاس کا صرف تصور کرتے ہیں، ہمارے جسم کو خواہش ہوتی ہے پانی کی اور ہم پانی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ حیزان گرامی، جو لوگ صحرا میں رہتے ہیں ان سے دریافت کیجئے پیاس کسے کہتے ہیں۔ جب انسان صحرا میں پیاسا ہوتا ہے تو وہاں کی پیاس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے پہلے خشکی حلق کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، اس کی زبان پہ کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ جس طرح سے کبھی ہمارا ہاتھ یا پیر بہت دیر بیٹھنے کی بنیاد پر سن ہو جاتا ہے تو کس طرح سے سوئیاں چبھتی ہیں عزیزو، دہن میں اور زبان میں اس طرح سے کانٹے چبھنے لگتے ہیں۔ اور انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں پیاسا ہوں، یہ صحرا کی پیاس ہے۔ صحرا میں رہنے والا ایک انسان بتا سکتا ہے پیاس کسے کہتے ہیں؟ عزیزو، ابھی تو ہم پیاس کے قریب نہیں پہنچے ہیں، اس کو درک کیسے کریں گے؟ سات محرم سے حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا ہے، بچے اللہ تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ سارا دن سات محرم کا تشنگی میں گزرا، آٹھ محرم تشنگی میں گزرا، نو محرم تشنگی میں گزرا۔ عزیزان گرامی، بچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور جس خیمے میں مشک مشکیزہ رکھی ہوتی تھی اس جگہ پر سوکھی ہوئی مشکوں پر بچے لیٹ جاتے ہیں، اپنے لبوں کو اس پر ملنے لگتے ہیں۔ حسین کے یہ بچے، کاروان حسینی کے یہ تشنا لب بچے کس طرح سے کر رہے ہیں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ آج محرم کی 7 تاریخ ہے اور آج کے دن کو ہم نے مخصوص کیا ہے حسن مظلوم کے لخت جگر جناب قاسم ابن الحسن سے۔ ہاں عزیزو، 10 محرم آ گئی، عاشورہ آ گئی اور قتل کا بازار سج گیا۔ ارے بازار شہادت میں ایک ایک جان نثار جاتا ہے اور حسین پر اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ قاسم ابن الحسن ماں کے پاس آتے ہیں، اے مادر گرامی، میں بھی میدان قتال میں جانا چاہتا ہوں۔ اے مادر گرامی، جب میں چچا کے پاس جاتا ہوں تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ یہ بچہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے، چچا میں بھی جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جاؤ، ارے فروا کو تمہاری ضرورت ہے۔ قاسم کے پاس آتے ہیں، ایک مرتبہ یہ بچہ اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں اپنے سر کو رکھ کر اور گھٹنوں میں سر کو دے کر روتا ہے، تاریخ روایت کرتی ہے، یہ بچہ زارو قطار روتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن کی زوجہ مادر قاسم آگے بڑھی، اے قاسم، یہ گریہ کس بات کا ہے؟ یہ گریہ کس بات کا ہے؟ قاسم کہتے ہیں، مادر گرامی، آج مجھ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ ارے میرا چچا مظلوم ہے، اس کو میری دادی کے نام سے پکارا جاتا ہے، ارے سب شہید ہو گئے۔ کیا مادر گرامی میں حق نہیں رکھتا کہ میں بھی اپنی جان نچھاور کروں؟ اے مادر گرامی، آج سے بڑھ کر کون سا مصیبت کا دن ہوگا؟ ایک مرتبہ مادر قاسم کو کچھ یاد آیا، اے بیٹا قاسم، یہ مصیبت کی گھڑی مدینے میں مجھ پر آئی تھی، جب تمہارے بابا سے میں نے گفتگو کی تو انہوں نے فرمایا، اے فروا، گھبرا نہیں، ارے یہ مصیبت کا دن تو کچھ بھی نہیں ہے، ارے مصیبت کا دن تو حسین پر آنے والا ہے۔ نہ ایسا دن کسی کو ملے گا جس طرح میرے مظلوم حسین پر آنے والا ہے، سب سے بڑا مصیبت کا دن وہ ہوگا۔ اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے ایک خط لکھ کر قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا اور کہا، ام فروا، ارے جب قاسم پر بہت بڑی مصیبت آن پڑے تو اس بازو کے تعویذ کو کھول لینا۔ بس شہزادی کہتی ہیں کہ مجھے یاد آ گیا، قاسم تیرے بابا نے کہا تھا کہ اگر قاسم پر کوئی مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اب جو ام فروا نے تعویذ کو کھولا، کیا دیکھا؟ حسن مجتبیٰ کی تحریر ہے، جو ایک بھائی کی تحریر
تصویر ایک غریب الدیار بھائی کے نام تھی. لکھاتا ہے میرے ماں جائے حسین, ارے میرے تیرے اس مصیبت کے وقت میں ساتھ ہوتا, اپنی جان کو قربان کر دیتا. اے میرے بھیا, میری قربانی کو قبول کرنے سے انکار نہ کرنا. ارے قاسم میرا نمائندہ ہے, اس کو جن کی اجازت دے دینا. عزیزو جب یہ خط ملا قاسم سے, قاسم اب تمہارے چچا تمہیں اجازت دے دیں گے. اس کملائے ہوئے چہرے پر پھول کھلنے لگے اور یہ قاسم اس طرح سے چلا, اے چچا میں آپ کے پاس ایک سفارش لے کر آیا ہوں. اور اس کے بعد اپنے بابا کا خط دیا. حسن نے مظلوم کی تحریر کو دیکھا, مدینے کا زمانہ یاد آ گیا. حسین گریا کرنے لگے, اے بھیا ارے تیرا بھائی مظلوم ہو گیا, اے بھیا آنو محمد مارے گئے, اے بھیا میرے انصار و جانصار جاتے رہے. اس کے بعد تحریر کو خط پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ حسین نے بوسا دیا, بھتیجے کو سینے سے لگایا. دونوں چچا بھتیجوں نے اتنا گریا کیا, غش طاری ہو گیا, غش سے افاقہ ہوا. بھائی کی تحریر کو پڑھ کر کہا, اے قاسم ابن الحسن اب میں تمہیں نہیں روک سکتا. اس کے بعد کہا, میرے لال تمہارے سن کے بچے تو اپنی جوانی کا انتظار کرتے ہیں, اپنی زندگی کی دعا کرتے ہیں. اتنا کہتے ہیں تاریخ لکھتی ہے کہ قاسم کے سن کو جو بیان کیا گیا ہے, کہا سن کیا رہا ہوگا, لیکن اتنا معلوم ہے کہ حسین نے جب گھوڑے پر بٹھایا تو قاسم کے پیر رکاب میں نہیں آتے تھے. ارے اس قاسم کو حسین نے در روانہ کرنا چاہا. جو جاتا ہے اس کے ناپ کی زرہ ہوتی ہے, بچوں کے ناپ کی زرہ بھی نہیں ہوتی. دو کربلا میں ایسے سپاہی گزرے ہیں کہ جنہوں کے جسم پر زرہ نہیں تھی, ایک علی اصغر ایک قاسم, یہ دونوں اس شکل میں گئے ہیں کہ ذرا ان کے تعلق رکھتی نہیں تھی. حسین نے ایک مرتبہ قاسم کے کرتے کا گریبان چاک کر دیا, شاید عرب کی غیرت جاگ جائے اور ایک یتیم پر ہاتھ اٹھانے سے باز آ جائے. اللہ اکبر, حسین نے اپنے بھتیجے کو بھیجا اور اس کی جنگ دیکھنے لگے. قاسم جنگ کرتے رہے, ارزق شامی کے بچوں کو تہ تیک کیا. اس کے بعد جب شام کے سب سے بڑے پہلوان نے دیکھا میرے دونوں بچوں کو حسن کے لال نے تہ تیغ کر دیا, تو غصے میں اپنی تلوار کو چمکاتا ہوا آیا. حسین کا دل بیٹھ گیا, اے زینب سب بیویوں سے کہو دعا کرے میرا قاسم ارے سب سے بڑے پہلوان کے مقابلے میں آیا ہے. ہاں عزیزو, ادھر بیویوں نے دعا کی, ادھر قاسم نے ارزق شاہ کو تہے تیغ کیا, نعرے تکبیر بلند کیا. چچا نے دیکھا, ارے میرا بھتیجا پہلوانوں کو تہے تیغ کر رہا ہے, داد و داش کے لیے آگے بڑھے. ایک مرتبہ ارے فوج نے دیکھا کہ قاسم کی حسین آ رہے ہیں, علی اکبر آ رہے ہیں, عباس آ رہے ہیں. ایک مرتبہ جب فوجیں دوڑی, عزیزان گرامی, قاسم زمین پر گر گئے. تاریخ کہتی ہے, شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب کسی کا دم نکل رہا ہو تو احتضار میں مکھی کا وزن پہاڑ کے وزن کے برابر لگتا ہے, جب روح نکل رہی ہو اس وقت کہتے ہیں مرنے والے کو اذیت نہ پہنچائی جائے. عزیزو ارے بقیہ جتنے بھی سپاہی زمین پر گرے زخموں سے چور تھے, یہ واحد قاسم ہے کہ جو گھوڑے سے گرنے کے بعد ارے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو گیا. قاسم آواز دیتے رہے, اے چچا درکنی, اے چچا مدد کو آؤ جب تک حسین پہنچتے. ارے قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا. حسین نے ایک مرتبہ چاہا قاسم کو آغوش میں لیں, جیسے ہی آغوش میں لیا لیکن جسم کا حال یہ تھا کہ پیر زمین پر خط کرتے تھے. تھے، خیمے میں حسن کے لال کا لاشا آیا، بیبیوں نے اپنے آپ کو گرا لیا، مادر قاسم پکاری، اے میرے لال تو نے مجھے زہرا مرضیہ کے سامنے سرخ رو کر دیا.
بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد، تجھے واسطہ حضرت قاسم ابن الحسن کی عظمتوں کا، ہماری قوم کے جوانوں کو صاحب کردار بنا دے. میرے معبود ان کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما. میرے معبود اس دیار غربت میں ہماری نسلیں تیرے حوالے، ان کی حفاظت فرما، ان کی تربیت میں ہماری توفیق عنایت فرما. میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مومنین کی حفاظت فرما. میرے معبود تمام صاحبان ایمان کو نواس رسول کو پرسا دینے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود جس حال میں، جہاں میں، جس لباس میں، جس انداز میں حسین ابن علی کی شہادت کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما. میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما. علماء اعلام، مراجع کرام، رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسین
سلام کعبہ دل ہا حسین جان، سلام شام ما فل ہا حسین جان،
حسین جان حسین جان حسین جان، حسین جان حسین جانم حسین جانم،
سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جانم، حسین جانم حسین جانم حسین جانم،
همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم، قامت را از دل و جان میپذیرم، قامت را از دل و جان میپذیرم،
حسین جانم حسین جانم حسین جانم، حسین جانم حسین جانم حسین جانم،
سلام کعبه دل ها حسین جان، سلام کعبه دل ها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جانم، حسین جانم حسین جانم حسین جانم،
سلام ای باب رحمت باب جانم، سلام ای باب رحمت باب جانم، سلام ای رهبر والا حسین
حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان
همیشه بر لبم نام تو باشد همیشه بر لبم نام تو باشد همی گویم که ای مولا حسین جانم غمت را از دل و جان می‌پذیرم غمت را از دل و جان می‌پذیرم کنم برپا از یاد را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم